وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تبعها الرادفة إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ نازعات کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں مارکو مسائل کے اندر، ہم پیج نمبر 666 کے اوپر تھے، تو وہ آپ کو ہم امید ہے کہ نکالا ہوا ہوگا مارکو قرآن میں ولیوم 8. تو اس میں بات یہ چل رہی تھی پچھلے ہفتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں، آپ نے یقیناً سنا ہوگا پہلے بھی، کہ انسان جو ہے وہ روح اور جسم کا مجموعہ ہے، روح اور جسم کے مجموعے کا نام انسان ہے. اسی کو بندہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور روح کے تخلیق کیا تھا، اور یہ تخلیق کہاں پر ہوئی تھی؟ یہ عالم الارواح میں ہوئی تھی، یعنی جس عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے روحوں کو تخلیق کیا، اور وہ روحیں وہاں پر ساری کی ساری موجود تھیں. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے یقیناً، ہم سارے ہی کرکٹ کے شوقین رہے بھی ہیں اور کچھ ابھی تک بھی ہیں انفارچونیٹلی، تو کرکٹ والوں کو سب کو پتا ہے کہ اسٹیڈیم کے اندر ایک ہوتا ہے پویلین. ٹھیک ہے، تو پویلین کے اندر جو ہے نا، یہ جو بیٹسمین ہوتے ہیں، بیٹنگ ٹیم جو ہوتی ہے نا، یہ پویلین کے اندر ہوتی ہے، اور یہ پویلین میں اپنی باری کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو شروع میں اوپننگ بیٹسمین بھیجے جاتے ہیں. جب اوپننگ بیٹسمین جو ہے جب آؤٹ ہو کر کے جیسے جیسے واپس آتے جاتے ہیں، تو ویسے ویسے جو ہے وہ نیکسٹ بیٹسمین جو ہوتا ہے وہ بھیجا جا رہا ہوتا ہے میدان کے اندر. تو یہ عالم الارواح بھی جو ہے نا، گویا کہ ایک پویلین کی مانند ہے، کہ جس کے اندر ساری روحیں انتظار کر رہی ہیں، اور جب ان کی باری آتی ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق، تو اس وقت ان کو ایک ایک کر کے اپنی اپنی باری کے اوپر عالم دنیا کے گراؤنڈ میں بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس گراؤنڈ کے اندر انہوں نے پرفارمنس دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بیٹنگ کرنی ہے، انہوں نے جو ہے وہ چھکے مارنے ہیں، چوکے مارنے ہیں، یا کسی کی جو ہے وہ پہلی بال کے اوپر گلی اڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے سب کچھ جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر ہوتا ہے، اور پھر جب گراؤنڈ سے وہ آؤٹ ہوتے ہیں، تو آؤٹ ہو کر کے نا وہ بیک ٹو دا پویلین جاتے ہیں، اور یہ بیک ٹو دا پویلین جو ہے، تو اب یہاں پر جو ہے وہ پھر وہی عالم الارواحی کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پہ چلے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں پھر قرآن میں دو الگ الگ الفاظ آئے کہ علیین اینڈ سجین. ٹھیک ہے، تو اب ان کے مزید تفصیل کھلی کہ جی جو نیکوں کی ارواح ہوتی ہیں وہ علیین کے اندر جاتی ہیں، اور بروں کی سجین کے اندر جاتی ہیں. بروں سے مراد کافر اور فاسق اور فاجر، جنہوں نے زندگی جو ہے وہ گناہوں کے اندر گزار دی، اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہیں مانگی، توبہ بھی نہیں کری. تو اب اس میں تحقیق ہم نے یہ پڑھی تھی کہ یہ لفظ روح جو ہے، یہ استعمال ہوتا ہے کہ جی یہ دو موقعوں پہ استعمال ہوتا ہے. ایک موقع ہے کہ یہ روح رہتی ہی عالم الارواح کے اندر ہے، اور علیین اور سجین کے اندر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹڈ ہوتی ہے یہ. ٹھیک ہے، نیکوں کی روح علیین میں، اور بروں کی روح سجین کے اندر، اور اس کے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں پر رہتی ہے. ٹھیک ہے، یہ یعنی وہیں پر ہے یہ روح، یہ وہاں سے زمین پر نہیں آتی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم حدیثوں کے اندر یہ بھی سنتے ہیں کہ جی جو ہمارا جسم ہے، اس جسم کے اندر روح ہوتی ہے. بہت ساری حدیثیں جو ہے وہ جسم کے اندر جو روح موجود ہے، یعنی جسم جو دنیا میں موجود ہے، پلینگ گراؤنڈ کے اندر جو موجود ہے، کرکٹ گراؤنڈ کے اندر، تو اس جسم کے اندر بھی ایک روح ہوتی ہے. تو اس سے ایک سوال اٹھتا ہے، طالب علمانہ سوال. ٹھیک ہے، طالب علم کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی پھر یہ کون سی والی روح کی بات ہو رہی ہے، اگر روح جو ہے وہ اوپر بھی ہے اور ایک روح جو ہے وہ نیچے بھی ہے، یعنی ہمارے جسم کے اندر اس دنیا میں، تو پھر روح جو ہے وہ ایگزیکٹلی کہاں پر ہے، یہاں ہے کہ وہاں ہے؟ تو یہ ساری کی ساری ڈسکشن جو ہے وہ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے کری تھی. اب ہم اس کو ریپیٹ تو نہیں کریں گے، سمری ہو چکی. اگر کسی کو اس کو سننا ہو تو وہ پچھلی کلاس کی ریکارڈنگ جا کر کے سن لے، جو کہ واٹس ایپ گروپ کے اوپر بھیجی ہوئی ہے. تو پیج 66 کے اوپر ہم اس کے آگے پڑھتے ہیں کہ فرمایا کہ تھرڈ لائن سے، ہاں، کہ آگے قیامت کے وقوع. ٹھیک ہے،
آگے قیامت کے وقوع اور اس میں پہلے نفخ سور یعنی سور کا پھونکنا, نفخہ کا مطلب ہوتا ہے پھونکنا, تو سور کے پہلے پھونکنے سے سارے عالم کی فنا پھر دوسرے سے سارے عالم کی دوبارہ ایجاد, ٹھیک ہے, یعنی دوبارہ اللہ تعالیٰ اس عالم کو انوینٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اور اس پر کفار کے شبہ استبعاد کا جواب مذکور ہے, یعنی کفار کیا کہتے تھے کہ یہ تو بہت ہی بعید بات ہے, یعنی یہ بہت فار فیچڈ ہے کہ یہ عالم دوبارہ سے کریٹ ہو سکتا ہے, تو ان کو شبہ ہوتا استبعاد کا, بعید ہونے کا شبہ تھا ان کو. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, جواب مذکور کیا ان آیات کے اندر, اور فرمایا کہ اس کے آخر میں فرمایا کہ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ, ٹھیک ہے, یہاں پر اِذَا جو ہوتا ہے اس اِذَا کو اِذَا مُفَاجَاتِيَا کہتے ہیں, جس کا مطلب ہوتا ہے اچانک سے, ایک دم سے, ٹھیک ہے, تو ایک دم سے کیا ہوگا, دے ول آل بی ان اے گراؤنڈ, جس کو ساحرہ کہتے ہیں, تو ساحرہ سطح زمین کو کہا جاتا ہے. تو آگے فرما رہے ہیں کہ قیامت میں جو زمین دوبارہ پیدا کی جائے گی وہ پوری ایک سطح مستوی ہوگی, سطح مستوی یعنی ایک فلیٹ سرفیس ہوگی, ٹھیک ہے, جیسے خط استوا ہوتا ہے نا, تو اس کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک بالکل ہوریزونٹل لائن ہے, تو اسی طرح سے یہ ایک سطح مستوی ہوگی, اس میں آڑ پہاڑ عمارت یا غار نہیں ہوگا, اسی کو ساحرہ کہا گیا ہے. تو یہ جو نئی زمین کریٹ ہوگی, اب حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ لگ کہ یہ جو ہے نا یہ میدان عرفات ہوگا, ٹھیک ہے, تو اب میدان عرفات اگر ڈسٹروائے ہو چکا نفخ اول کے وقت, ٹھیک ہے, سور کے پہلے پھونکنے کے وقت اگر میدان عرفات ڈسٹروائے ہو چکا, ختم ہو چکا, ٹھیک ہے, بیکاز دنیا جو ہے وہ پوری کی پوری وہ اس وقت جو ہے وہ زلزلوں سے پھٹ چکی ہوگی, ٹوٹ چکی ہوگی, اس کے اوپر جو ہے وہ پانی بھر جائے گا اور پانی کے اندر سورج آ کر کے گر جائے گا اور سارا کا سارا جو ہے وہ پانی بھڑک اٹھے گا, تو یہ تو زمین پوری تباہ ہو گئی نا, اب کون سا میدان عرفات ہے کہ جس کے اندر یہ سارے لوگ جمع کیے جائیں گے, ہم لوگ جمع کیے جائیں گے. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا کہ اس ہفتے کے دن جو ہماری یوتھ کلاس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو ٹین ایج نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے, لڑکیاں آن لائن ہوتی ہیں, لڑکے جو ہیں وہ بھی آن لائن ہوتے ہیں, جو دور ہوتے ہیں اور جو قریب ہوتے ہیں وہ اس آڈیس کے سامنے موجود ہوتے ہیں, تو وہ ایک کلاس ہوتی ہے, آپ لوگوں میں سے بھی اگر کوئی جاننے والا ہو یا آپ کی اولادوں میں سے کوئی ہو جو کہ اس ایج گروپ کو بلانگ کرتا ہو, 8 سال سے لے کر کے 20-22 سال تک کی عمر کا, ٹھیک ہے, تو وہ اس کلاس کو جوائن کر سکتا ہے. یہ تفسیر کی کلاس ہے اور اس کے اندر ہم آج کل سورہ کہف کی تفسیر پڑھ رہے ہیں, تو اس کلاس کے اندر پھر بچے سوال بھی کرتے ہیں. تو اس میں پھر کسی بچے نے سوال کیا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ میدان عرفات میں سارے لوگ جمع ہوں گے, ٹھیک ہے, تو اب یہ میدان عرفات اگر ڈسٹروائے ہو گیا تو پھر کون سا میدان عرفات ہوگا, تو اس کلاس کے دوران ہی پھر ان کو جواب دینے کی کوشش کری کیونکہ میں نے لٹرلی کہیں پڑھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن تفسیر کے اندر نا مختلف طریقوں سے اس کا پوائنٹرز ملتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پوائنٹرز کیسے ملتے ہیں کہ جی یہ جو زمین تباہ ہوگی نا, تو اس کی تباہی بھی جو ہے نا یہ 100% فل نہیں ہوگی, کیسے ہوگی کہ اس کے اندر سے کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے, ٹھیک ہے, پرزرو کر لیں گے اور ان کو جو ہے نا وہ زمین میں سے نکال لیں گے, جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی مساجد ہیں, جتنی بھی لیگل مساجد ہیں, یہ نہیں کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے جو مسجد بن جاتی ہے وہ لیگل مسجد نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, لیکن جو لیگل مساجد ہیں, یہ آج کل کے ٹرم میں ہمیں باتیں کرنی پڑتی ہیں, ورنہ پہلے تو یہ انلیگل مسجد کا کوئی تصور نہیں تھا نا, سوائے اس کے کہ ہاں ایک دفعہ ایک انلیگل مسجد تو منافقین نے بھی بنائی تھی, ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی انلیگل مسجد تھی, لیکن اب جو مسجدیں انلیگل ہوتی ہیں وہ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے بنا لی جاتی ہیں, خیر یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. تو لیگل مسجدیں جتنی بھی ہوں گی وہ ساری کی ساری سمٹ کر کے کعبۃ اللہ کے اندر ضم ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, اور کعبۃ اللہ جو ہے پھر جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا, اس کو اٹھا لیا جائے گا, یعنی کعبۃ اللہ کا مطلب کیا, ان اینٹوں کو اٹھا لیا جائے گا, نہیں یہ تو کعبۃ اللہ ہے ہی نہیں, ہاں البتہ اینٹیں جب اس جگہ پر لگ جاتی ہیں تو ان میں بھی برکت آ جاتی ہے, کعبۃ اللہ کے لوکیشن کی برکت کی وجہ سے. اصل میں کعبۃ اللہ کیا ہے, کعبۃ اللہ اصل میں اس لوکیشن کا نام ہے, وہ جو ریکٹینگولر پیس ہے نا, ریکٹینگولر پیس جس کے اوپر عمارت کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ریکٹینگولر ویسے تو اسکوائر ہے وہ جس پر عمارت کھڑی ہوئی ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ حتیم بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے, تو حتیم کو اگر شامل کر لیں تو وہ ریکٹینگل بنتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جو ریکٹینگولر پیس آف لینڈ ہے, یہ جو لینڈ ہے نا یہ لوکیشن ایکچولی کعبۃ اللہ ہے, تو اس کے نیچے بھی کعبۃ اللہ ہے, زمین کے سینٹر تک نیچے بھی کعبۃ اللہ ہے اور اوپر بھی کعبۃ اللہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس لوکیشن کو جو زمین کا لوکیشن ہوگا یعنی سرفیس آف دی ارتھ سے لے کر کے نیچے تک, اس پورے کے پورے جیسے آئس کریم کا وہ ہوتا ہے نا کون ہوتا ہے ٹھیک ہے, یا کیوب اگر آپ کسی سفیر کے اندر سے کیوب کو کٹ آؤٹ کر لیں تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ بالکل نیچے تک جاتا ہے ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے گویا کہ یہ زمین کا جو ٹکڑا ہے اس کو نکال کر کے جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا ٹھیک ہے. تو اب یہ جو پیس آف لینڈ ہے یہ ڈسٹروائے نہیں ہوا ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کا جو روضہ مبارک ہے اس کی بھی اگرچہ کہ صراحتاً کسی حدیث میں اس کا تذکرہ مجھے نہیں نظر آیا, لیکن اس کے بارے میں بھی ہم گمان یہ کرتے ہیں کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ تباہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے, اس کی خاص حیثیت کی وجہ سے, کیونکہ اس کا جو مقام ہے وہ یعنی علماء اہل سنت کے نزدیک تو وہ عرش سے بھی زیادہ اس کا مقام ہے ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کو بھی پرزرو ہو سکتا ہے کسی طرح سے کر لیا گیا ہو. تو اسی طریقے سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ جو میدان ہے نا عرفات کا اس کو بھی پرزرو کر لیا ہو. کتنا بڑا میدان ہے, بہت زیادہ بڑا میدان تو نہیں ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پرزرو کر لیا ہو کسی طریقے سے, اور اسی میدان کو جو ہے دوسری سور پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ کھینچ تان کر کے اسٹریچ کر کے اتنا بڑا کر دیں گے ٹھیک ہے کہ اس کے اندر ساری کی ساری مخلوق سما سکے ٹھیک ہے نا. والارض کیا واذا الارض مدت ٹھیک ہے نا, یہ آپ لوگوں کی کلاس کے اندر اس کی تفسیر ہو چکی ہے. واذا الارض مدت ٹھیک ہے, والقت ما فیہا وتخلت ٹھیک ہے نا, تو یہ جو زمین کو کھینچا جائے گا تو کھینچنے سے کیا ہوگا کہ وہ لمبی چوڑی ہو جائے گی, اتنی لمبی چوڑی ہو جائے گی کہ سب اس کے اندر سما سکیں گے. تو یہ پھر بچوں کے سامنے ڈسکشن ہوئی تو بچوں کے سوال کا جواب مل گیا, وہ مطمئن ہو گئے, بظاہر تو ایسے لگتا تھا کہ مطمئن ہو گئے. بہرحال تو اس زمین کے اوپر پھر تمام کے تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا. تو اس کو یہاں پر اس آیت کے اندر ساحرہ کہا. اس کے بعد کفار منکرین قیامت کی ضد اور عناد سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچتی تھی اس کا ازالہ ٹھیک ہے, اس کو کم کرنے کے لیے یا اس کو زائل کرنے کے لیے, تو کیا لکھا کہ کفار اور مشرکین کی ضد اور عناد ٹھیک ہے نا. تو اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے, ضد اور عناد, یہی اصل مسئلہ ہوتا ہے. یہ بت پرستی اور زن پرستی اور زر پرستی اور شہوت پرستی یہ ساری چیزیں تو اس کے سمپٹمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے, سمپٹمز ہوتے ہیں. اصل کاز کیا ہوتا ہے, اصل کاز جو ہوتا ہے نا ڈیزیز کا بیماری کا وہ ضد اور عناد ہوتا ہے ٹھیک ہے, جس کا کہ تعلق تکبر کے ساتھ ہوتا ہے. انسان کے تکبر جو ہے وہ ضد کے اوپر انسان کو ابھارتا ہے ٹھیک ہے, اور اسی کی وجہ سے پھر جو آپ کے مزاج کے اس سے آپ کو دشمنی ہو جاتی ہے, تو عناد کہتے ہیں دشمنی کو ٹھیک ہے. تو اب جب یہ کامن صفت ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے, اصل کاز ہمیں سمجھ میں آ گیا, تو اب ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے اس درس قرآن کو سننے کا؟ کہانیاں سننے کا تو مقصد نہیں ہے نا کہ یہ کہانیاں سنیں اور یہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے کہ یہ قرآن میں کیا لکھا ہے. معلومات میں اضافہ کرنا تو یہ تو کافر بھی کر سکتا ہے یہ کام ٹھیک ہے. تو مسلمان قرآن کیوں پڑھتا ہے یا قرآن کو سیکھنے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کو ہدایت ملے, تاکہ وہ اس کے اوپر عمل کر سکے ٹھیک ہے. تو عمل کرنے کی نیت سے اگر ان باتوں کو سنیں گے تو پھر بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ اصل مسئلہ تو ہے تکبر کا ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے جو ضد پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو عناد پیدا ہوتا ہے. تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر یہ چیزیں تو نہیں ہیں, تکبر ہمارے اندر تو نہیں ہے کہ ہم کسی کی نصیحت کو برداشت نہیں کر سکتے, ہم کسی کے اپنے خلاف مزاج کام کو برداشت نہیں کر سکتے, چاہے وہ بیوی کیوں نہ ہو, چاہے وہ بیویوں کے لیے شوہر کیوں نہ ہو. کچھ بیویاں بھی سن رہی ہوتی ہیں اس کلاس کو, تو وہ بھی سننا ہے کہ جی شوہر کی اگر کوئی بات ہو جو کہ ہماری مزاج کے خلاف ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے, اسی طرح شوہر سنے اس بات کو ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم میں اور کافروں کے اندر اصل میں بنیادی کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے نا. ظاہری طور پر کچھ فرق ہے, سمپٹمس کے اندر کچھ فرق ہے ٹھیک ہے, اور اس کے اظہار میں فرق ہے, لیکن اندر سے کاز جو ہے وہ سیم ہے ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کاز کو دور کرنے کی کوشش کریں, تکبر سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, دعا کریں. تو یہ ہے اصل کاز. تو منکرین قیامت کی ضد اور عناد سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچتی تھی ٹھیک ہے. تو جو نیک آدمی ہوتے ہیں جب آپ کو نصیحت کرتے ہیں نا, تو اگر آپ اس کے اوپر ضد پر اتر آئیں اور دشمنی کریں تو ان کو دکھ ہوتا ہے, ان کو دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, خصوصاً ایسے کسی شخص کو جو کہ آپ کا خیر خواہ ہو اور آپ سے محبت کرتا ہو, آپ کی بھلائی چاہتا ہو ٹھیک ہے, تو اس کو ایزا پہنچتی ہے آپ کی ان حرکتوں سے. تو اب اللہ والوں کی کوئی ایزا پہنچانا ٹھیک ہے، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے اولیاء کو جو کہ دین کا کام کرتے ہیں، جو کہ نصیحت کرتے ہیں، اور اس کے بدلے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، ٹھیک ہے، معاوضہ نہیں مانگتے، لیتے ہیں مانگتے نہیں ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ جب کوئی آ کر کے دے دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیا کرتے تھے ہدایہ کو، ٹھیک ہے. اسی طرح طریقے سے ہمارے مشائخ اور علماء کرام ہدایہ کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے کام کے عوض نہیں مانگتے، ٹھیک ہے، کہ دو گے تو کریں گے، نہیں دو گے تو نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کمپیوٹر کی خدمت پہ لگایا، کسی کو جو ہے وہ بلڈنگز بنانے کی خدمت پہ لگایا، کسی کو جو ہے وہ چمڑا کاٹنے کی خدمت پہ لگایا، کسی کو جو ہے وہ سڑک بنانے کی خدمت پہ لگایا، کسی کو جو ہے وہ کھانا پکانے کی خدمت پہ لگایا. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کس کی خدمت پہ لگایا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خدمت پر لگایا، ٹھیک ہے، اپنے قرآن کی خدمت پر لگایا، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی خدمت پر لگایا، ٹھیک ہے. تو یہ کون ہوئے پھر؟ یہ اللہ کے امپلائیز ہوئے نا، یہ اللہ کے نوکر ہوئے نا، ٹھیک ہے. تو ہمیں اور ان میں کتنا فرق ہے؟ کیا کوئی فرق نظر نہیں آتا ہمیں؟ یہ زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا، زمین آسمان کا فرق ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کی گھٹیا چیزوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے اللہ کے قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ اگر کوئی ہم اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو پھر غصہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے. من عاد لی ولیا فآذنته بالحرب، ٹھیک ہے، کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایزا پہنچتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ دشمنی کرتے تھے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایزا پہنچتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے خلاف اعلان جنگ فرما دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو مخالفین سے ایسی ایزائیں کچھ آپ کے لیے مخصوص نہیں ہیں، یہ انہوں نے آپ کو بھی پہنچائی ہیں، اور انہوں نے آپ سے پہلے بھی انبیاء کو پہنچائی ہیں. تو انبیاء سابقین کو بھی بڑی بڑی ایزائیں ان سے پہنچی ہیں، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر سے کام لیں، ٹھیک ہے. اپنے بچے کو، اپنے قریبی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست کو، اپنے ولی کو یہی تلقین کی جاتی ہے، آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، ٹھیک ہے. اور جو دشمن ہوتا ہے، دور کا ہوتا ہے، تو اس سے پھر بعد میں نپٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کی تلقین کرتے تھے، اور دوسروں کے ساتھ پھر بعد میں نپٹتے تھے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں. تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جس کو کہ اگر ہم اس کو جنرلائز کریں نا، اس معاملے کو جنرلائز کریں اور ماڈل کے اوپر اپنی توجہ ڈالیں کہ نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا رشتہ کیا تھا. جی ذرا آپ بتائیں نا کلاس والے، اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کا رشتہ کیا تھا؟ اس رشتے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی کلاس سے سوال کر رہا ہوں، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کیا تھا؟ جی اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر تھا. جی تھوڑا سا اور ذرا کھولے نا اپنے، بالکل اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر کا رشتہ تو تھا، ٹھیک ہے. ہاں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. سالک اور شیخ کا رشتہ تھا، شیخ اور مرید کا رشتہ تھا، ٹھیک ہے. محب اور حبیب کا رشتہ تھا، محبت کرنے والے، محب اور محبوب کا رشتہ تھا. یہ سارے رشتے تھے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہ ماڈل ہے. یہ ماڈل جو ہے نا، یہ چینج نہیں ہوتا، یہ ماڈل چل رہا ہوتا ہے دنیا کے اندر، ماڈل چینج نہیں ہوتے. کیا کہتے ہیں ہم لوگ ہمارے ملکوں کے اندر نا، وہ سیاسی نعرے جو ہوتے ہیں، وہ سیاسی نعرے بھی بڑے کبھی جو ہے نا، وہ بڑے اپنے اندر گہرائی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو، ٹھیک ہے، چہرے نہیں نظام کو بدلو. تو اس سیاسی نعرے کے اندر ہمارے لیے ایک بڑی اچھی پیغام ہے. پیغام کیا ہے؟ کہ اس دنیا کے اندر نظام نہیں بدلا کرتے ایکچولی، ٹھیک ہے، اس دنیا کے اندر چہرے بدلا کرتے ہیں. ہم جس نظام کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا سیاسی نعروں میں، وہ نظام تو ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے نظام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے بنائے ہوئے نظام کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بدل بھی سکتا ہے. اللہ کا بنایا ہوا جو نظام ہوتا ہے نا، وہ کوئی نہیں بدل سکتا، ٹھیک ہے. اللہ نے جو نظام بنا دیا، جو ماڈل سیٹ کر دیا، اس کو کوئی مائی کا لال نہیں بدل سکتا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈل سیٹ کر دیا ہے کہ بھائی کام اس طرح ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک شیخ ہوتا ہے، باقی مرید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ٹیچر ہوتا ہے، باقی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ لیڈر ہوتا ہے، باقی جو ہے وہ اس کے فالوورز ہوتے ہیں. ایک امیر ہوتا ہے اور باقی اس کے رعایا ہوتے ہیں. یہ ماڈل اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس ماڈل کو اگر ہم دیکھیں، تو اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اذیت پہنچ رہی تھی، وہ دین کا کام کر رہے تھے، وہ اچھائی کا کام کر رہے تھے، ان کو اس کے اندر رکاوٹیں آ رہی تھیں، اذیت پہنچ رہی تھی ان کو، ہی واز فیلنگ لو، ٹھیک ہے نا. ان کو افسوس ہوتا تھا، دکھ ہوتا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے شیخ کے ساتھ تعلق بنایا ہوا تھا، کمیونیکیشن، رابطہ، نبی کا شیخ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اس کے ساتھ رابطہ بنایا ہوا تھا جس کو ہم رابطہ شیخ کہتے ہیں. تو جب رابطہ بنایا ہوا ہوتا ہے نا، کمیونیکیشن چینل اوپن ہوتا ہے نا، تو جب اس قسم کا معاملہ پیش آتا ہے تو اوپر سے تسلیاں ملتی ہیں، رائٹ؟ اوپر سے تسلیاں ملتی ہیں، اوپر سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اوپر سے گائیڈنس مل جاتی ہے کہ آپ ایسے نہیں ایسے بھی کر لیں، ایسے نہیں کرتے تو ویسے کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے گائیڈنس بھی ملتی رہتی ہے. اور جس کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا نا اوپر، ٹھیک ہے، تو وہ اس گائیڈنس سے، اس تسلی سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس کا کام پھر زیادہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ تھوڑے دن تو اپنے بلبوتوں کے اوپر یہ کام کر لے گا، لیکن جب یہ مخالفت زیادہ بڑھے گی نا تو یہ سسٹین نہیں کر سکے گا اپنے کام کو، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے کام کو سسٹین نہیں کر سکے گا، اس کے اندر ثابت قدمی نہیں آ سکے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑے دن کے بعد جو ہے نا یا تو کام چھوڑ دے گا یا اس کا اپنا کام جو ہے نا یہ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ غلط راستے کے اوپر چل پڑے گا کیونکہ گائیڈنس کا سلسلہ اوپر سے اس نے ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے، منقطع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جو ہے وہ مستقل اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیڈ بیک یا یہ بلکہ یہ جو گائیڈنس کا معاملہ تھا، تسلیوں کا معاملہ تھا، یہ اوپر سے چلتا رہتا تھا. لیکن یہ اوپر سے جو چلتا رہتا تھا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعلق کو نیچے سے استوار کیا بھی رکھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے بھی رہتے تھے ہر وقت، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ جی بس اوپر سے ہے، ون وے ٹریفک ہے. نہیں، ون وے ٹریفک نہیں ہوتا تھا، یہ ٹو وے ٹریفک ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے ہمارا بھی معاملہ جو ہے نا وہ ٹو وے ٹریفک کا ہونا چاہیے، ون وے ٹریفک کا نہیں معاملہ ہونا چاہیے. تو آگے فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. تو کہتے ہیں کہ نکال، ایسے عذاب کو کہا جاتا ہے جس کو دیکھ کر دوسروں کو عبرت ہو اور سب سہم جائیں. نکال آخرت، فرعون کے لیے آخرت کا عذاب ہے، اور نکال اولا یعنی اول جو نکال تھا اس سے مراد وہ عذاب ہے جو دنیا میں اس کی پوری قوم کے غرق دریا ہو جانے سے ان کو پہنچا، ٹھیک ہے؟ تو کیا کوئی ایمان والا اور متقی پرہیزگار دریا میں غرق ہو کے نہیں مر سکتا؟ بالکل مر سکتا ہے. تو غرق ہونا تو پھر عذاب نہ ہوا نا، تو ان لوگوں کا غرق ہونا عذاب کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی مختلف توجیہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کوئی ایک دو بندہ غرق نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو انسان غرق ہو کے مرتے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ مومن بھی مرتے ہیں، کافر بھی مرتے ہیں، ہر قسم کے لوگ مر سکتے ہیں. تو ان کے لیے عذاب کیسے بن گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کیا بنائی کہ پوری قوم کو، پوری قوم سے مراد لٹرلی پوری قوم نہیں ہے، حالانکہ بظاہر ایسے ہی لگتا ہے پوری قوم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ پیچھے بچ گئے تھے، آج تک اس کی قوم کے لوگ موجود ہیں جن کو یعنی مصر کے اندر قبطی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انگریزی میں ان کے لیے کوپٹکس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ کوپٹکس جو ہے نا وہ ان کی نسل سے ہیں، فرعون کی نسل سے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی ذرا جو ذرا پیور کوپٹکس ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان کی شکل بھی بڑی ڈفرنٹ ہوتی ہے، عربوں جیسی شکل نہیں ہوتی ان کی، ٹھیک ہے؟ ان کے بال بھی ڈفرنٹ ہوتے ہیں، ان کا چہرہ بھی ڈفرنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پوری قوم غرق ہونے سے مراد یہ تھی کہ اس کے جو پورا لشکر تھا، اس کے جو درباری تھے، ٹھیک ہے نا، اس کے جو کام کرنے والے بڑے جو یعنی آرمی والے لوگ تھے، اور اس کے علاوہ جو لشکر کے اندر پورا کا پورا ایک ساز و سامان ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا غرق ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پیچھے کون بچ گئے؟ پیچھے کچھ عورتیں، بچے، یہ بھی تو ہوتے ہیں نا ہر قوم کے اندر، اس قسم کے کچھ لوگ بچ گئے ہوں گے، جن کی وجہ سے پھر ان کی نسل آگے چلتی رہی، لیکن پھر وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے جب دین اسلام ایجپٹ تک پہنچا. لیکن ان کی دنیا میں ان کی حکمرانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے؟ جو دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بالادستی عطا فرمائی تھی، جو ان کو یعنی جس کو دھونس اور دھمکی کا ان کو ایک مقام، یعنی جو یعنی ٹیکا جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں، اسٹریٹ لینگویج میں ٹیکا جو ان کو عطا کیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، وہ سارا کا سارا خاک میں مل گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دنیا کا عذاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کو نعمتوں سے محروم کر دیں، عزت سے محروم کر دیں. یہ عزت جو ہے نا، یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے، اور عزت سے محرومی جو ہے یہ دنیا کا عذاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عزت کی حفاظت بھی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایمان کی حفاظت بھی مانگنی چاہیے، ساتھ ساتھ عزت کی حفاظت کی بھی دعا مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عزت کا چھن جانا یہ بڑے عذاب کا بھی مطلب یعنی یہ بڑے عذاب کی شکل بن سکتا ہے. تو اس طرح سے ان کو ذلیل کیا. آگے پھر منکرین حشر و نشر کے اس استبعاد اور شبہ کا ازالہ ہے کہ مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. ان کو بھی اس بات پہ بھی شبہ ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے؟
ये सारे जो इनके शुभ थे ना, शुभ जो थे, ये सारे के सारे इनकी जिद और इन्नाद की वजह से इनके जहन के अंदर पैदा हुए थे। ठीक है, वरना नबी अलैहिस्सलाम की हर बात के ऊपर ये आमन्ना व सद्दकना कहते थे। ठीक है, दुनियावी एतबार से जितनी बातें होती थी, नबी अलैहिस्सलाम को सादक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे, तो जब हर बात में सादक और अमीन कहते थे तो इन बातों में क्यों शुभ करते थे? तो भाई शुभ जो है ना, ये दिल के अंदर पैदा होता है। ठीक है, जब आप जो है ना वो तकब्बुर की वजह से जो आपसे सही बात कही जा रही है उसको मानने से इनकार कर दें, ठीक है, तो उसके नतीजे में जिद भी पैदा होती है, उसके नतीजे में दुश्मनी भी पैदा होती है, और उसके नतीजे में शुबहात भी पैदा होते हैं। ठीक है, ये शुबहात जो है ना, इनके पैदा होने की भी कोई वजह होती है, ऐसे ही नहीं पैदा हो जाते शुबहात। ठीक है, बैठे बैठाए के खामखा के शुबहात पैदा हो जाए। ठीक है, तो ये शुबहात जो है ना, अगर हमारे अंदर शुबहात भी बहुत सारे मौजूद है ना, तो इसको भी हमें देखना चाहिए कि आखिर इसकी कॉज क्या है, राइट? क्या इसके कॉज, ये असल में ये सिम्टम्स हैं, शुबहात भी सिम्टम्स हैं, कॉजेस क्या है शुबहात की? ठीक है, कॉज मेनली हमारे दौर के अंदर शुबहात की जो बनती है ना, एक तो ये बनती है कि हमने गलत सोहबत इख्तियार की हुई। ठीक है, जो अहले हवा लोग होते हैं ना, ख्वाहिशात के पीछे भागने वाले लोग, हमने उनकी सोहबत को छोड़ा नहीं होता, हम दीनदार बनना चाहते तो हैं लेकिन उनके साथ ताल्लुक को तर्क नहीं करना चाहते, राइट? उनके साथ जो है ना हमारी दोस्तियां खराब नहीं हो, हम इसके लिए तैयार नहीं होते, दोस्तियां छोड़ने पर तैयार नहीं होते, लेकिन साथ साथ जो है वो अल्लाह को राजी भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से तो अल्लाह को राजी कर ही नहीं सकते ना, इस तरह से तो नहीं कर सकते, तो उनकी चूंकि हम सोहबत तर्क नहीं करते ना, तो इस वजह से उनकी सोहबत की सजा हमें ये मिलती है कि हमारे दिलों में शकूक शुबहात पैदा होते रहते हैं दीन के बारे में, दीन वालों के बारे में, राइट? और दुनिया के अंदर जो मामला चल रहे हैं तो उनके बारे में, कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, तो इसकी मेन कॉज जो है ना वो ये हमारी बुरी सोहबत होती है। ठीक है, और उसके अलावा शुकूक और शुबहात के और रीजन ये होते हैं कि हम जाहिर है सोहबत का असर हमारे ऊपर होता है, तो हम भी जो है ना फिर गुनाह भी कर रहे होते हैं, तो गुनाह भी करने की वजह से जो है ना ये शुकूक और शुबहात जो है वो हमारे दिल में पैदा होना शुरू हो जाते हैं।
शुकूक और शुबहात ये कॉज नहीं है, ये भी इफेक्ट है, ये भी इफेक्ट है। ठीक है, तो अब ये एक जनरल बात हो गई जो कि हम पर भी अप्लाई होती है, वरना क्या सारी की सारी किस्से कहानियां तो पढ़ रहे हैं, उसके अलावा क्या है, लेकिन अपने ऊपर इफेक्ट क्या अप्लाई हो रही है ना, तो अपने ऊपर यही चीजें अप्लाई हो रही है ना, कि जी हमारे अंदर क्या है, क्या चल रहा है, हमारे लिए क्या फायदा है इस तफसीर के अंदर पढ़ने का। ठीक है, तो आगे चले, सवाल अगर किसी को हो तो जरूर से पूछे। आगे फरमाया कि तो आगे फिर मुनकरीन हश्र व नशर के इस इस्तेबाद और शुबे का अजाला है कि मरने और मिट्टी हो जाने के बाद कैसे दोबारा जिंदा किए जाएंगे।
इसमें हम ताला ने आसमान जमीन और उनके अंदर पैदा की हुई अजीम मखलूकात का जिक्र करके इंसान के राह
को इस पर मुतनब्बिह किया है कि जिस जात ने ऐसी अजीम शान मखलूकात को इब्तदाई वजूद बगैर किसी मादा व आले के अता फरमाया, और वो अगर उनको नीस्त तो नाबूद करने के बाद दोबारा वजूद अता फरमा दे, तुम्हारे ताज्जुब का क्या मुकाम है? तो ये जो दुश्मन है अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला दुश्मनों के साथ है इस तरीके से डायलॉग करते रहते हैं, और इस डायलॉग से जो है फिर ये जो जिनके अंदर यानी बगोज और इनाज जो है वो पक्का बन चुका होता है ना, तो वो इस डायलॉग को भी इग्नोर करते रहते हैं, उनको कोई फायदा नहीं होता इस डायलॉग का। तो यही जो कालू तिल का इजन कर रहा तुम खासरा फैनमा, ठीक है, तो ये था कि भाई पहले दफा तुम्हें बनाया था ना तो तुम्हारे पास कोई जिस्म था, ना कोई जो है वो कोई माँ थी तुम्हारी, ना कोई जो है वो आला था, बस तो अल्लाह ताला ने कुन फरमाया और तुम्हारी रूहें जो है सारी की सारी तख्लीक हो गई। ठीक है, तो जब पहली दफा फरमा पैदा कर दिया तो भाई दूसरी दफा और भी ज्यादा आसान होना चाहिए ना। आगे फिर रोज क्यामत की शिद्दत और उस रोज हर आमाल का सामने आ जाना और अहले जन्नत और अहले जहन्नम के दोनों ठिकानों का बयान और आखिर में अहले जन्नत और अहले दोजख की खास खास अलामात का बयान है, जिससे एक इंसान दुनिया ही में फैसला कर सकता है कि जाब्ते से मेरा ठिकाना जन्नत में है या दोजख में। ठीक है, तो इसमें एक बात तो यह है कि अल्लाह ताला देखें जन्नत जहन्नम कयामत के दिन के तस्करे आखिरत के अहवाल इन सब का बार बार रिपीटेशन करते हैं, बार बार रिपीटेशन। ठीक है, तो बार बार रिपीटेशन जो है वो अल्लाह ताला की सुन्नत है। ठीक है, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تخلیق کیا تو ہمارا یعنی ڈھانچہ ہماری ساخت ایسے بنائی کہ ہم جو ہے نا وہ بار بار کی ریپیٹیشن سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہ بھی جاتی ہیں اور ہم ان باتوں کو جو ہے نا وہ یعنی اچھی خاصی اہمیت دینا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بار بار ریپیٹیشن جو ہیں یہ بیکار کا کام نہیں ہے, بے فائدہ کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, بلکہ یہ فائدہ مند کام ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی جب ایمانی تربیت کر رہے ہیں نا, یعنی جب وہ اس ایج میں ہیں کہ جس وقت کہ ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو جو ہے وہ سیدھے راستے پر ابھی آپ نے ڈالنا ہے, ٹھیک ہے, ڈالنے کی محنت کر رہے ہیں, تو اس وقت جنت کا تذکرہ اکثر ہونا چاہیے, جہنم کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن جنت کا تذکرہ اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا تذکرہ بہانے بہانے سے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کا تذکرہ بچوں کے سامنے کرنے کا ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جو نعمتیں آپ کو نظر آئیں, جب آپ کو دھیان آ جائے تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ کر کے بچوں کے سامنے رکھیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسی کتنی اچھی چیز دی, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دل میں ڈالا تو آپ کے لیے ہم یہ چیز لے کر کے آ گئے, رائٹ, اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی اچھی چیز کھانے کو بھیج دی, رائٹ, اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا جو ہے وہ گھر رہنے کو دے دیا, اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا, اللہ تعالیٰ نے ویسا بنایا. بات بات میں اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر, صرف تسبیح بیٹھ کر کے پڑھنا یہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, اپنے زندگی کے احوال کو اللہ سے جوڑنا, اپنے زندگی کے واقعات کو اللہ سے جوڑنا, ٹھیک ہے, یہ اللہ کا ذکر جو ہے نا یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے, کیونکہ یہ ہر وقت کا ذکر ہے, یہ قلبی ذکر ہے, زبان سے تو صرف اظہار ہوتا ہے اس کا, جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کا تصور موجود ہو نا, اللہ تعالیٰ کا دھیان موجود ہو, تصور نہیں خالی دھیان موجود ہو, تو اس کی زبان سے اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے. اور جس کے دل کے اندر اللہ کا دھیان موجود نہ ہو, وہ بیٹھ کر کے تسبیح پہ جو ہے وہ سبحان اللہ ہزار مرتبہ پڑھ لے, ٹھیک ہے نا, تو اس کی زبان پہ تو چلو اچھی بات چل رہی ہے, زبانی ذکر تو اس کا ہو رہا ہے, قلب اس کا غافل ہے, کیونکہ قلب جو ہے وہ اس کا کہیں اور ہی چل رہا ہے, کہیں اور ہی اس کا دھیان ہے, ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے ایک ذاکر انسان میں اور ایک ایسے انسان میں جو کہ اوپر اوپر سے جو ہے وہ نیک بنا پھرتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے ذکر کرنے کا پتہ کیسے لگتا ہے کہ جب ہم ریئل لائف کے اندر نا اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتے, اور بلکہ ہر چیز کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہمیں نظر آتا ہے. تو فرمایا کہ ضابطے, تو ضابطہ انہوں نے یعنی ایک آپ کو وہ دے دیا, اصول دے دیا. ضابطہ سے مراد جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں یعنی گائیڈ لائن, لیگل گائیڈ لائن یا اصول, اس طرح سے اصول و ضوابط جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بتا دیا, ٹھیک ہے, کہ بھائی اگر یعنی خود اپنے آپ کو تم جج کر سکتے ہو کہ اگر میرے احوال ایسے ہیں نا تو میرا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے, اور اگر میرے احوال ایسے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت نہیں ہے بلکہ جہنم ہے. تو ضابطہ اس لیے کہا گیا کہ کسی کی شفاعت یا بلا واسطہ حق تعالیٰ کی رحمت سے کسی جہنمی کو اس سے آزاد کر کے جنت میں پہنچا دینا, جیسے کہ بہت سی آیات اور روایات حدیث اس پر دلالت کرتی ہیں, وہ ایک استثنائی حکم ہے, ٹھیک ہے نا, ایک استثنائی حکم ہے, یعنی وہ ایک ایکسپشنل کیس ہے کہ بھائی کوئی جو ہے وہ ڈیزرو تو کرتا ہے, اس کی زندگی کے معاملات ایسے تھے کہ وہ جہنم میں جانا ڈیزرو کرتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا, یا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی شفاعت کروا دی, ٹھیک ہے نا, کوئی کسی کی شفاعت اللہ کی مرضی کے بغیر تو قیامت کے دن نہیں کر سکے گا نا, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کروا دی, تو اس سے جو ہے نا وہ جہنم میں جانے سے بچ گیا. تو یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے, یہ رول نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ رول نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ کسی عالم سے اگر کوئی سوال کریں نا تو وہ کبھی جواب دینے میں ایسے کہتے ہیں کہ بھائی اصولاً تو ایسا ہی ہے, ہاں البتہ آپ کے کیس کے اندر معاملہ جو ہے وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, تو وہ کہتا ہے نا کہ اصولاً تو ایسا ہی ہے, تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں اصل میں کہ جی یعنی ضابطہ تو یہی ہے کہ جی جو ایسا کام کرے گا تو اس کے ساتھ ایسی ہونا چاہیے. تو یہی گویا کہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ ضابطہ یہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بیان فرما دیا ہے بہت ہی صراحتاً. تو فرمایا کہ جی اور اصل ضابطہ جنت یا دوزخ میں ٹھکانے کا وہی ہے جو ان آیات میں بیان فرمایا ہے. اب یہ آیات کیا ہیں, آگے کیا آیات ہیں کہ فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, تو پہلے اہل جہنم کی خاص علامات بیان کی گئیں, وہ دو ہیں. اول طغیان, طغیان کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کی پابندی کے بجائے سرکشی کرنا, طغیانی اختیار کرنا, ٹھیک ہے, بغاوت کرنا جس کو کہتے ہیں, ठीक है भाई, हम सभी जो है वो मुल्क के अंदर रहते हैं, लेकिन हम जो है वो कभी कभी हम कवानीन तोड़ते रहते हैं, ठीक है, लेकिन हमें बागी तो नहीं कहा जाता ना कभी कभी कवानीन तोड़ देने से, इसलिए कि हमने हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग बुलंद नहीं किया है, राइट, हमने बगावत नहीं करी है। हाँ कभी जो है वो स्पीड लिमिट को तोड़ दिया, कभी जो है वो ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ दिया, कभी जो है वो फलाने कानून की खिलाफ वर्जी कर दी, कभी जो है वो रिश्वत देकर के अपना कोई काम निकलवा लिया जो कि नहीं करना चाहिए था, इस तरह के हरकतें सारे सिटीजन करते रहते हैं, ठीक है। तो बागी में और इस तरह के आम सिटीजन के अंदर फर्क होता है, ठीक है। तो यहां पर बागी की बात हो रही है, बागी की क्या सजा होती है, इस दुनिया के अंदर भी सजाएं मौत ही होती है, चाहे कोई भी कल्चर क्यों ना, ठीक है। तो सरकशी करने वाले और दूसरे भी फरमाया, ठीक है, दूसरी क्या 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 पहचान है कि दूसरे दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देना, यानी जब ऐसा कोई काम सामने आए कि इसके इख्तियार करने से दुनिया में तो आराम या लज्जत मिलती है मगर आखिरत में उस पर अजाब मुकर्रर है, इस वक्त वो दुनिया की लज्जत को तरजीह देकर आखिरत की फिक्र को नजरअंदाज कर दे। जो शख्स दुनिया में इन दो बलाओं में मुब्तला है उसके लिए फरमा दिया फइन्नल जहीम हियल मावा, यानी जहन्नुम ही उसका ठिकाना है, ठीक है। तो गोया के पहला तो उम्मीद है कि हम में से कोई इंशाल्लाह पहले वाले क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतरता, अगर उतरता होता तो हम इस क्लास में नजर ही ना आते, ठीक है ना, हम यहाँ पर मौजूद ही ना होते, ठीक है। तो मौजूद होना ही अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की अलामत है कि हम बागी नहीं। आपने शायद सुना हो, किसी ने ये वाकया कहीं भेजा था कि एक बुजुर्ग मस्जिद में बैठे हुए थे तो एक आदमी आया, ठीक है ना, एक नौजवान आया और उसने आकर के ना जल्दी से जो है वो नमाज की रिकत बांधी और बहुत ही तेजी के साथ उसने नमाज अदा करी और बस वो अब भागने नहीं वाला था वहां से, तो उन बुजुर्ग ने उसको बुला लिया, ठीक है। उनका इरादा था कि भाई इसकी तरह इसलाह करें कि तुमने ये क्या किया है, ठीक है, तुमने नमाज पढ़ी है कि, यानी पंजाबी में कहता है ना लिद की है, क्या किया है तुमने, राइट। तो उन्होंने पूछा भाई तुमने क्या किया, तो उन्होंने उस बंदे ने जवाब में जो है ना क्या कहा, उसने ये नहीं कहा कि मैंने नमाज पढ़ी है, उसने कहा कि बस मैंने यानी कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, इस किस्म का उसने कोई जवाब दे दिया, सीधा जवाब नहीं दिया। तो इन्होंने भी ना उसको बार बार पूछा ना कि तुम यहाँ पे क्या क्या कर रहे थे तुम अभी, ठीक है, कहना उनका मकसद ये था कि तुमने ये क्या नमाज पढ़ी है, इस तरह से तुमने ना रुकू सही किया, ना सजदा सही किया, ना क्याम सही तरीके से किया, तुमने क्या किया ये। तो उस बंदे ने ना, वो भी कोई अकलमंद था, राइट, उसने जो है ना अपने आप को यानी इस तरह से बचाने की कोशिश करी और बिल आखिर उसने जवाब दिया, उसने कहा कि मैंने यहां पर सिर्फ अल्लाह ताला को ये बताया है कि ए अल्लाह मैं तेरा बागी नहीं, राइट, उसने कहा कि मैं यहां पर सिर्फ ये करने आया था कि अल्लाह ताला को यह बता दूं कि अल्लाह मैं तेरा बागी नहीं हूं, यानी नमाज तो मैं ढंग से नहीं पढ़ रहा लेकिन मैं नमाज का इनकार करने वाला नहीं, ठीक है ना, जैसे तैसे भी मैंने पढ़ी है लेकिन पढ़ूंगा जरूर, ठीक है, आऊंगा जरूर तेरे मस्जिद के अंदर, आऊंगा जरूर तेरे घर घर के अंदर, ठीक है, तो मैं तेरा बागी नहीं हूं, मैं सिर्फ ये बताने आया था अल्लाह ताला। तो इस बात का उन बुजुर्ग के ऊपर इतना असर हुआ कि जब वो अपने खास के भी कैफियत में होते थे ना तो वो अल्लाह ताला के सामने दुआ करना शुरू कर देते थे, रोना शुरू कर देते थे, कहते थे कि ऐ अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है तेरे पास तुझे देने के लिए, बस इतना मैं तुझे कहना चाहता हूं कि ऐ अल्लाह मैं तेरा बागी नहीं, राइट, मैं तेरा बागी नहीं, ठीक है। तो ये कैफियत हमारे अंदर भी अगर हो जाए ना तो शायद यही हमारी निजात का सबब बन जाए कि अल्लाह जैसा भी हूं जितना भी हूं बस ऐ अल्लाह मैं तेरा बागी नहीं, ठीक है। तो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो बागी होता है ना तो वो नहीं बचेगा, ठीक है। तो हम बेशक अमाल ना कर पा रहे हो, बेशक हम गुनाहों से ना बच पा रहे हो, लेकिन अल्लाह ताला के सामने कम से कम इतना तो कह सकते हैं ना कि अल्लाह मैं गुनाह से बच नहीं पा रहा लेकिन मैं तस्लीम करता हूं कि मैं गुनाह कर रहा हूं, मैं इकरारी मुजरिम हूं, अल्लाह मैं इकरारी मुजरिम हूं। इकरारी मुजरिम को तो दुनिया के लोग भी माफ कर देते हैं, तो अल्लाह तू भी मुझे माफ फरमा दे, ठीक है, मैं अपने गुनाह के ऊपर जिद नहीं करता, मैं इसरार नहीं कर रहा, ठीक है, मैं तस्लीम करता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। उसके बाद फिर दूसरा वाला जो मसला है वो मसला तो फिर ऐसा है कि उसके अंदर हम सारे मारे जाते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारे अमाल ऐसे होते हैं कि जो कि हम दुनिया के फायदों के लिए कर रहे होते हैं, चाहे वो दुनियावी शक्ल के अमाल हो चाहे वो दीनी शक्ल के अमाल हो, लेकिन उनमें हमें कोई ना दुनियावी फायदा नजर आ रहा होता है जिस वजह से हम कर रहे होते हैं। बहुत सी लज्जतें वो हम खाली इस वजह से उनको छोड़ नहीं रहे होते हैं क्योंकि उस वक्त जो है वो हमें दुनिया की लज्जतें मतलूब होती हैं और आखिरत की लज्जतें हमारे नजदीक अहम नहीं होती हैं। اگر آخرت کی لذتیں اہم بن جائیں تو پھر تو حقیقت تو یہی ہے کہ پھر ہم گناہ تو نہیں کر سکتے نا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں ذکر کری ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن تھا کہ اپنے قرآن کے اندر صرف پہلا ہی حصہ ذکر کرتے, بغاوت والا حصہ ذکر کرتے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے دوسرا بھی حصہ ذکر کیا ہے. تو اب جو ہے نا وہ ہمارے لیے بھی ایک مشکل پڑ گئی ہے کہ ہمیں بھی احتیاط کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, بہانے بنانے سے خالی جو ہے اور لمبی لمبی باتیں کرنے سے نا وہ فائدہ نہیں چلے گا, فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ احتیاط کرنی وہ اپنی جگہ پر ہے. اچھا آگے فرمایا کہ جنت کی بھی اسی طرح دو علامتیں بتائی گئی ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, کہ اول یہ کہ جس شخص کو دنیا میں اپنے ہر عمل ہر کام کے وقت یہ خوف لگا رہا کہ مجھے ایک روز حق تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر ان اعمال کا حساب دینا ہوگا. ٹھیک ہے, دوسرے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا, ناجائز خواہشوں سے اس کو روک دیا, جس نے دنیا میں یہ دو وصف حاصل کر لیے, قرآن کریم نے اس کو یہ خوشخبری دے دی, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, مَأْوَى ٹھکانے کو کہتے ہیں, یعنی جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو اب یہ جو دو وصف ہیں تو ان کے اندر پہلا والا وصف جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا والا وصف جو ہے نا اس کو اگر ہم ذرا اس کے اوپر غور کریں تو اس سے جو ہے وہ ایک اصول ہمارے سامنے آتا ہے. وہ اصول کیا ہے کہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہر عمل ہر کام کے وقت صرف دنیاوی نہیں, صرف دینی نہیں, بلکہ ہر عمل چاہے وہ دینی شکل کا ہو چاہے وہ دنیاوی شکل کا ہو, لیکن اس کو یہ خوف لگا رہا. ٹھیک ہے, کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ صرف پیش ہونا نہیں, اس لیے کہ جو اپنے اعمال کے اوپر اس کو یقین ہو جائے کہ جی میرے سارے اعمال ہی جو ہے وہ بہت اچھے ہیں, ان کے اندر خرابی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے, تو وہ تو یعنی پیشی سے ڈرے گا تو نہیں نا, وہ تو چاہے گا کہ میں پیش ہو جاؤں جلدی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے. ٹھیک ہے, لیکن جو ہمارے یعنی مشائخ ہیں, بڑے اولیاء کرام ہیں, تو وہ پیش ہونے سے ڈرتے تھے. تو پیش ہونے سے کیوں ڈرتے تھے؟ حالانکہ انہوں نے اپنی زندگی میں گناہ یا تو کیے ہی نہیں, کیے بھی ہیں تو توبہ کر کے معاف کروا لیے. ٹھیک ہے, تو پھر بھی پیش ہونے سے ڈرتے تھے, اس لیے کیونکہ یہ ایک کیفیت ہے جس کو کہتے ہیں خشیت, ڈرتے رہنا. ٹھیک ہے, یہ جو ڈر اور خوف ہے نا یہ ایک لازمی جز ہے مومن کا. ٹھیک ہے, باقی اجزاء کے ساتھ یہ بھی ایک لازمی جز ہے, یہ مومن کو کبھی نہیں چھوڑتا, یہ مومن سے کبھی جدا نہیں ہوتا. اس لیے کیونکہ مومن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بھی سمجھتا ہے, بڑائی کو بھی سمجھتا ہے, وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اس کے کمپنی کے مینیجر صاحب نہیں ہے. رائٹ, کہ جی مینیجر صاحب کے سامنے کھڑے ہوئے تو مینیجر صاحب نے کیا کرنا ہے بھی زیادہ سے زیادہ آپ کو. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ بہت ناراض ہو گئے تو جاب سے نکال دیں گے نا. رائٹ, وہ آپ کو سولی پر تو نہیں چڑھا دیں گے, وہ آپ کو جو ہے وہ کوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ آگ میں تو نہیں ڈال دیں گے. رائٹ, اور مینیجر صاحب کی حیثیت ہی کیا ہے, زیادہ سے زیادہ جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ مینج کرتے ہیں, ان سے بڑھ کر کے کمپنی کے سی او صاحب. تو سی او صاحب کے سامنے چونکہ ان کے پاس زیادہ اختیار ہے, زیادہ اتھارٹی ہے, وہ زیادہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ صاحب جو ہیں ان کے سامنے جاتے ہوئے انسان ذرا زیادہ ڈرتا ہے, کیونکہ بڑائی کا پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے بارے میں تھوڑی اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے کہ بھئی اس کے اختیارات جو ہے نا وہ مینیجر سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتے ہیں. رائٹ, اور اپنی کمتری کو پہچانتے ہیں کہ میری اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے بہت ہیں, میں نے عبادت کر کے کوئی تیر نہیں مار لیا, میں نے اللہ پر کوئی احسان نہیں چڑھا دیا عبادتیں کر کے, نیکی یہ کام کر کے. ٹھیک ہے نا, اس طرح کے کام کرنے کے لیے اربوں کھربوں پتہ نہیں اس کے اوپر بھی کتنی کاؤنٹنگ ہے جو کہ ہمارے پاس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ کی تو اتنی مخلوق ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں ساری مخلوق اللہ کی ثنا کرتی ہے, ساری اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے. انسانوں میں سے بھی چلے سارے انسان عبادت نہیں کرتے, سارے جن عبادت نہیں کرتے, لیکن ایسے ایسے انسان گزرے ہیں کہ جن کی عبادتیں جو ہے وہ اتنی ہیں کہ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ان کے سامنے. تو بھئی ہم اس پوری کی پوری پکچر کے اندر ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دے تو کوئی مائی کا لال اللہ تعالیٰ کو چیلنج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے کچھ کر لیں ان کا یہ خوف ختم نہیں ہو سکتا, کبھی ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں. ٹھیک ہے, آن دی ادر سائڈ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ یہ جو خوف ہے یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے. ٹھیک ہے, اور یہ خوف جو ہے نا اس کے بارے میں ایک بڑی اہم بات یہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اندر اگر کوئی گارنٹی آف سکسس ہے, ٹھیک ہے, گارنٹی آف سکسس, وہ کیا ہے؟ وہ خوف ہے, یہی خوف ہے, یہ خشیت. ٹھیک ہے, جو کہ ایمان کے ساتھ ایک ایمان والے کے دل کے اندر رہتی ہے. یہ خوف اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے, کیونکہ یہ عاجزی کی وجہ سے ہوتا ہے, اور عاجزی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے. ٹھیک ہے, تو رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عن ذالک لمن خشی ربا. ٹھیک ہے, یہ رضا جو ہے اللہ تعالیٰ کی کن کو ملتی ہے, یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو کہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے جو گارنٹی آف سکسیس ہے نا وہ اعمال نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ عبادتیں یا چیریٹی کے کام یا علم حاصل کر لیا یا فلانی چیز جو ہے وہ آپ نے یعنی بڑے زبردست طریقے سے کر لی, ان سب کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے کہ قبولیت جو ہے نا وہ یعنی ہو بھی گئی تو کتنی یہ لاسٹنگ رہے گی اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو اپنے اعمال پہ کبھی فریفتہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس وجہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. دوسری بات کیا فرمائی, کہ جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا, نفس کو قابو میں رکھا, اب یہ ایک لمبی بحث ہے جو کہ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اگلی کلاس تک جائے گی. تو نفس چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ یہ نفس چیز کیا ہے. تو اس میں تھوڑا سا ہمیں پرانی باتوں کو بھی ذرا ریکیپ کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو روح بنائی ہے, تو روح کے اندر نا یعنی کچھ اس کے اجزاء ہیں روح کے. ٹھیک ہے, تو اس روح کے جو اجزاء ہیں تو ان میں سے ایک اجزاء, ایک جز جو ہے وہ مشہور ہے قلب کے نام سے. ٹھیک ہے, اور ایک جز مشہور ہے نفس کے نام سے. ٹھیک ہے, یہ اجزاء کے لیول پر بات ہو رہی ہے, روح کے اجزاء یعنی روح کے جو یعنی کمپوننٹس ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ نفس کا لفظ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں بھی استعمال ہوا, ڈفرینٹ سیاق و سباق میں, جو کہ ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں. یعنی اوور آل جو ہمارا وجود ہے نا اس کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال ہوا. ٹھیک ہے بھائی, یہ نفس انسانی ہے یعنی یہ انسان کا وجود ہے. ٹھیک ہے, تو اس کانٹیکسٹ میں بھی استعمال ہوا, لیکن اب جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ہم اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہے ہیں. اب ہم یعنی کمپارٹمنٹلائز کر رہے ہیں اس کو, اس ڈسکشن کو. ٹھیک ہے, یعنی گویا کہ اب ہم جو ہے نا وہ اوور آل کمپنی کے لیول پہ بات نہیں کر رہے بلکہ کمپنی کے ڈپارٹمنٹس کے لیول پہ بات کر رہے ہیں. تو ہماری جو روح کی کمپنی ہے اس کے اندر دو ڈپارٹمنٹس ہیں, ایک جو ہے وہ نفس کہلاتا ہے اور ایک جو ہے وہ قلب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو نفس اور قلب کا رشتہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ قلب جو ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے خاصیات بنائی ہیں, اس کی ایک پراپرٹی بنائی ہے, کیریکٹرسٹک بنائی ہے. ٹھیک ہے, قلب کی کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ یہ ہمارے اوور آل وجود, ٹھیک ہے, جس کو کہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ 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 فلاں انسان ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ جس کا نام ہے کاشف. ٹھیک ہے, تو اب کاشف صاحب جو ہے نا ان کا ایک قلب ہے, ان کی ایک روح ہے. ٹھیک ہے, تو قلب جو ہے نا یہ قلب جو ہے یہ گویا کہ ہمارا ایک فیتھ فل سرونٹ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اندر موجود ہے لیکن یہ ہمارا ایک فیتھ فل سرونٹ ہے. اوکے, اس کی جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے پروردگار کے سامنے کامیاب ہو جائیں. ٹھیک ہے, ہم ناکام نہ ہوں بلکہ ہم کامیاب ہو جائیں, اور ہم جو ہے وہ کامیابی کا مطلب یہ کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس کے برعکس یہ جو دوسرا ہمارا ہمارے اندر موجود ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے نا ہمارے اندر جس کو نفس کہتے ہیں, یہ نفس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا اس کا گول آف لائف یہ نہیں ہے کہ جی ہم کامیاب ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور جنت میں داخل ہو جائیں, بلکہ اس کا گول آف لائف جو ہے وہ کچھ اور ہے. اس کا کیا گول آف لائف ہے؟ اس کا گول آف لائف یہ ہے کہ جی اس کی جو بھی خواہش ہے نا, جو بھی یہ کام کرنا چاہتا ہے, بس وہ خواہش پوری ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ چیز اس کو مل جائے جس کی اس کے اندر خواہش ہے, جس کے اندر طلب ہے, وہ اس کو مل جائے. ٹھیک ہے, تو گویا کہ یہ فیتھ فل نہیں ہے اوور آل وجود کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ فیتھ فل نہیں ہے بلکہ اس کے جو کیا کہتے ہیں اس کو, اس کی جو کیا کہتے ہیں بھائی, پرائیورٹیز کہتے ہیں, یا اس کی لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا, یعنی اس کی وفاداری جو ہے نا وہ اس کے اپنے ساتھ ہے, خالی ٹوٹل وجود کے ساتھ اس کی وفاداری نہیں ہے, اس کی وفاداری اپنے ساتھ ہے. یہ سیلف سرونٹ ہے, اپنا سرونٹ ہے خالی. ٹھیک ہے, تو ہی ڈزنٹ کیئر کہ جو ہمارا اوور آل وجود جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, ناکام ہو رہا ہے, ہی ڈزنٹ کیئر. ٹھیک ہے, تو اب اس نفس کی کوالٹی یہ ہے, हाँ वही प्रेफरेंस। तो इस नफ्स की क्वालिटी है कि इसने बस ख्वाहिशात पूरी करनी, ठीक है। तो बेसिकली खुद गर्ज है ये, ठीक है, जज़ाकअल्लाह। ठीक है, तो अब ये जो नफ्स और कल्ब हमारे अंदर मौजूद होते हैं ना, तो इन दोनों के दरमियान ना एक एक टसल सी चलती रहती है हमारे अंदर, ठीक है। ये दोनों जो है ना वो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि जी हमारे ऊपर, तो हमारे ऊपर से कौन मुराद है, किसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं? ये भी तो हमारे अंदर के हिस्से है ना, कल्ब भी अंदर है, नफ्स भी अंदर है, ये कोई बाहर की चीजें तो नहीं है, तो ये भी अंदर है। तो फिर ये जो इन्फ्लुएंस डालते हैं, अपना असरो रसूख इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे किस हिस्से के ऊपर असरो रसूख इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो वो यानी हमारी आंखों पर असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, हमारे कानों पे करते हैं, कि हमारे जो है वो पैर पे करते हैं, हाथ पे करते हैं, किस पे असर रसूख इस्तेमाल करते हैं? वो असर रसूख अपना जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं हमारी अकल के ऊपर, ठीक है। अकल के ऊपर वो अपना प्रेशर डालते हैं, अपना जो है वो यानी ठीक है असर डालते हैं, और उससे फिर फैसले करवाते हैं। बिकॉज अकल का काम है फैसले करना, नफ्स का काम फैसले करना नहीं, कल्ब का काम फैसले करना नहीं है, फैसले करना अकल का काम है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो इख्तियार दिया है ना हमारे अंदर, ये इख्तियार कि जी तुमने नेकी का रास्ता इख्तियार करना है कि बुराई का रास्ता इख्तियार करना है, ये इख्तियार किसको दिया है? ये इख्तियार जो है वो अकल को दिया है। गोया कि अकल जो है ना वो हमारे हमारे डिपार्टमेंट या हमारे कंपनी के अंदर अकल जो है वो क्या है, जो कंपनी के प्लानर्स होते हैं, ठीक है, ये कंपनी के जो है वो मैनेजर्स जो होते हैं, ठीक है। तो मैनेजर जो है वो अकल है, ठीक है। अब मैनेजर को जो है, जाहिर है आपने देखा होगा कंपनी के अंदर कि भाई डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग होते हैं ना, तो वो लोग स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स भी होते हैं जो लॉबी, ठीक है। तो अब वो लॉबीज जो होती हैं वो मैनेजर साहब के ऊपर असर डालती हैं कि मैनेजर साहब के पास जब कोई कोई प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन आता है कि जी फलाने कंपनी को दे दें, फलाने कंपनी को दे दें, तो हर कंपनी ने क्या होता है कि उसने जो है ना डिपार्टमेंट के किसी असर रसूख रखने वाले एम्प्लॉय को रिश्वत दे करके बाय आउट किया हुआ होता है, ठीक है, उसको खरीदा हुआ होता है। कि जब ये बोर्ड मीट, ये जो डिपार्टमेंट मीटिंग होगी और मैनेजर साहब ने फैसला करना होगा कि जी उन्होंने इस कंपनी को प्रोजेक्ट देना है कि दूसरी कंपनी को प्रोजेक्ट देना है, तो ये बंदा जो है ना वो उस मीटिंग के अंदर हमारे हक में बोलेगा, ठीक है, हमारे फजाइल बयान करेगा, हमारी कंपनी की तारीफें करेगा, ताकि मैनेजर साहब जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाए इसकी बातों से, ठीक है, और वो फैसला जो है इस प्रोजेक्ट का वो हमारी कंपनी के हक में दे दे, ठीक है। तो यही दो जो है ना लॉबीज हैं, कोई जाके हमारे अंदर एक कल्ब की लॉबी और एक नफ्स की लॉबी। अब इसके अंदर सीधी सी बात है कि जी जब भी कोई डिसीशन मेकिंग पॉइंट आता है, तो उस डिसीशन मेकिंग पॉइंट के अंदर डिसीशन तो अकल ने लेना होता है, लेकिन अकल जो होती है, क्योंकि इन दोनों से इन्फ्लुएंस होती है, ये दोनों इन्फ्लुएंस डालते हैं, तो अब इसने किसकी बात माननी है, ठीक है, किसकी बात मान करके ये फैसला करेगा? ये उसी की बात मान करके फैसला करेगा, उमूमी तौर पर इन मोस्ट सर्कमस्टेंसेस इसने उसी की बात माननी है जो कि अपने दलाइल में ज्यादा जो है वो ताकत रखता हो, ठीक है ना, ज्यादा जो है वो मैनेजर साहब के ऊपर असर रखता हो, या उसका ताल्लुक मैनेजर साहब के साथ ज्यादा गहरा हो, ठीक है ना, तो वही जो है ना वो अपने दलाइल से मैनेजर साहब को इन्फ्लुएंस कर लेता है, और मैनेजर साहब उसी के हक में फैसला देते हैं, उसी के दलाइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो द होल डिस्कशन इज के इन दोनों में से कौन हमारे वजूद के अंदर इन्फ्लुएंशियल है, ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, ठीक है, और ज्यादा जो है ना वो यानी ताकतवर है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो अगर दिल ताकतवर होगा, तो दिल तो चूंकि वजूद का फेथफुल है, तो उसने हमारी अकल को इन्फ्लुएंस करना है कि वो ऐसे फैसले करे कि जो कि हमारी आखिरत के लिए भी फायदा मंद हो, हमारी दुनिया के लिए भी फायदा मंद हो, इसलिए कि कामयाबी, असल कामयाबी तो आखिरती कामयाबी है, लेकिन दुनिया की कामयाबी भी, ये भी जरूरी है, ठीक है। अगरचे कि दुनिया बहुत थोड़े दिनों की है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमें दीन दिया है ना, ये सिर्फ आखिरत की कामयाबी के लिए नहीं दिया है, ये आखिरत प्लस दुनिया की कामयाबी के लिए दिया है। तो इस वजह से जो दिल चाहता है वो ये चाहता है कि ये बंदा जो है वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो, तो वो ऐसे ही फिर फैसलों के लिए हमें इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन अगर नफ्स ज्यादा ताकतवर होता है और दिल कमजोर होता है, तो फिर नफ्स जो है ना वो ज्यादा यानी प्रेफरेंस پریشر ڈالتا ہے مینیجر کے اوپر, اس کے دلائل زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ زیادہ بڑھ چڑھ کر کے بولتا ہے, اور ہمارا جو مینیجر ہے یعنی ہماری عقل صاحبہ جو ہے نا وہ ایسے بات کو قبول کر لیتی ہیں کہ جو کہ نفس کی طرف سے آئے, یعنی ایسے بات کو قبول کر لیتی ہیں جو کہ نفس کی طرف سے آ رہا ہے, اور نفس کی طرف سے چونکہ وہ نفس ہمارا وفادار ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جس بات کے اوپر ہمیں کنونس کرتا ہے نا ہماری عقل کو, تو وہ بات دنیا اور آخرت کے فائدے میں نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بس کلاس کا ٹائم تو ایسے ختم ہو گیا تو باقی ڈسکشن آگے ہوگی, لیکن بس ایک سوال کر کے آج اس کلاس ختم کرے گا, وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا آئی کیو لیول کا سوال ہے کہ بھائی ٹھیک ہے نفس جو ہے وہ طاقتور ہے, ٹھیک ہے, اور عقل جو ہے وہ سوری دل جو ہے وہ کمزور ہے, ٹھیک ہے, تو اب کیا ہمارے سارے فیصلے نفس کے تحت ہونے ضروری ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگرچہ کہ نفس زیادہ طاقتور ہے لیکن پھر بھی کبھی ہم کوئی ایسا فیصلہ کر جائیں کہ جو کہ نفس کے فیور میں نہ جاتا ہو یا نفس کی بات نہ مان کر ہو؟ کیا کبھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو کب ہو سکتی ہے؟ خلاف, نفس کے خلاف جاتا ہوں, ہاں یعنی نفس کی خواہشات کے خلاف جاتا ہوں, حالانکہ نفس بہت طاقتور ہے اور دل بہت کمزور ہے, ٹھیک ہے, لیکن کبھی ہمارا فیصلہ نفس کے خلاف پھر بھی ہو جاتا ہے, تو وہ جو فیصلہ کبھی نفس کے خلاف ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ لابی تو ہمیشہ فیصلہ تو لابی کے تحت ہی ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی لابی کے خلاف بھی فیصلہ ہو جاتا ہے نا, پاورفل لابی کے خلاف, وہ کیا سچویشن ہوتی ہے جس کے اندر کہ ہماری عقل جو ہے وہ پاورفل ہونے کے باوجود نفس کے خلاف فیصلہ نہیں دیتا؟ اللہ سے مشورہ کرنا, قلب سلیم. اور بتائیں, ویسے تو ہم ابھی مخلوق کے ہی درجے میں ہیں نا, تو مخلوق میں سے بتائیں, اس لیے کہ ابھی تو آپ خالق کی بات نہیں آ رہی, کیونکہ عقل کی اپنی ڈسیشن پاور ہوتی ہے. اچھا, ایمان دل میں ہوتا ہے. اچھا, دایت چلیں, کمپنی کے اگر ڈپارٹمنٹ کی ایگزامپل لیں نا, اسی کو اگر آگے چلائیں تو مینیجر صاحب جو ہیں وہ امپلائیز سے انفلوئنس تو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر کے لوگ بے شک جتنے ہی پریشر ڈال رہے ہوں, جتنی لابینگ کر رہے ہوں اپنے اپنے مفادات کی خاطر, لیکن کبھی اوپر سے بھی تو آ جاتا ہے نا, رائٹ, باہر سے بھی تو کبھی انفلوئنس آ جاتا ہے نا, ایکسٹرنل انفلوئنس, ٹھیک ہے, تو ایکسٹرنل انفلوئنس جو ہے نا یہ اپنی جگہ پر اس کی پاسبلٹی بھی رہتی ہے, اگرچہ کہ ایکسٹرنل انفلوئنس جو ہے وہ ہمیشہ ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کبھی کبھی ایکسٹرنل انفلوئنس ہوتا ہے, تو اس وجہ سے زیادہ تر فیصلے جو ہمارے ہوتے ہیں نا وہ انٹرنل انفلوئنس کی وجہ سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایکسٹرنل انفلوئنس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نہیں ہوتا, لیکن اس کی بھی ایک امپورٹنس ہوتی ہے, اور وہ کبھی اوور رول کر دیتا ہے انٹرنل انفلوئنس کو, ٹھیک ہے. آج کل سردی بہت ہے مگر نفس کہتا ہے نہ جاؤ, پر عقل اور توفیق اسے مسجد لے جاتی ہے. عقل اور توفیق اسے مسجد لے جاتی ہے, تو عقل اس کو مسجد لے کے جاتی ہے, تو وہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ عقل کیوں لے کے جاتی ہے, توفیق کی وجہ سے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے تو عقل جو ہے نا وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ نفس کے انفلوئنس کو نظر انداز کر دے یا اس کو اوور رول کر دے, اور توفیق کی وجہ سے وہ پھر بھی مسجد چلا جائے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ کا ایک سنت والا نظام ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی تو اگنور نہ کیا کریں نا, بھائی سنت کو ہم بڑے مزے سے اگنور کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ رحمتیں محمتوں کے چکر میں ہم ذرا زیادہ نہیں پڑ گئے کچھ, سنت انت کو تو ہم نے گھاس ڈالنا چھوڑ ہی دیا ہے بالکل, ٹھیک ہے نا, تو اس کی بھی بڑی وجوہات ہیں, آگے انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے نا وہ دنیا کا نظام ہے, ٹھیک ہے, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے تو وہ بھی بہت اہم حیثیت رکھتا ہے, صحبت کا نظام, ٹھیک ہے, جو کہ سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت, ٹھیک ہے, اس سے صحابی بنے تھے نا, تو اگر ہم کسی کے ساتھ صحبت رکھتے ہیں نا تو اگرچہ کہ ہم گناہ گار ہوتے ہیں لیکن ان کی طرف سے جو ہمیں مشورے ملتے ہیں یا ان کی طرف سے جو ہمیں تلقینیں ملتی ہیں نا, تو وہ تلقینیں ایکسٹرنل فیکٹر ہوتی ہیں لیکن وہ بھی کام آ جاتی ہیں نفس کے فیصلے کو اوور رول کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو یہ اصل میں میری مراد تھی، کیونکہ ہم مخلوق کے لیول میں بات کر رہے ہیں، باقی توفیق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، توفیق جو ہے وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہوتی، شیخ کی طرف سے نہیں ہوتی، نہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے مشورے مل رہے ہوتے ہیں، تو مشورے پھر اوور رول کر جاتے ہیں نفس اور عقل کے انفلوئنس کو بھی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم کلاس ختم کرتے ہیں ان شاء اللہ، ادھر ہی سے اگلی کلاس میں وینسڈے کو پڑھیں گے. کوئی سوال ہو تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Gracias.